يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة دعائي درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کوشش کروں گا. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے بے جا اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ
استغفر اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. پیارے باپا جان، امپورٹڈ گوشت جس پر حلال لکھا ہوا ہو، کیا وہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟
آج کل یہ سلسلہ بہت ہی عام ہو گیا، اس ضمن میں بہرحال پیچیدگیاں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ حلال گوشت کون سا ہوتا ہے. اگر یہ آپ فارمولہ، یہ اصول ذہن میں رکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ لینا کافی مدد حاصل ہوگی. بے شک اس کو لکھ لیں جن کے پاس پیڈ ہے. گوشت کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذبحہ سے لے کر کھانے تک مسلمان کی نظر سے غائب ہو کر ایک لمحے کے لیے بھی کافر کے قبضے میں نہ چلا جائے. اگر یہ اصول ذہن میں ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی. اب مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ گوشت، پھر اس میں اجیر خاص اور اجیر عام کے بھی کچھ مسائل ہیں. اجیر منی مزدور ملازم، اجیر خاص وہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اپنی دکان پر نوکر رکھا تو یہ کہلائے گا اجیر خاص، کہ یہ ہمارے لیے، مطلب یہ نوکر جو ہے یہ ہمارا فکس ہے. اور اجیر عام وہ کہ اجرت لے کر سب کا کام کر دے، میننگ دھوبی. دھوبی ہمارا اجیر خاص نہیں ہے، الیکٹریشن یہ بھی اجیر عام ہے، کہ یہ جو ان کو پیسہ دے تو اس وقت یہ ان کا کام کر دیتے ہیں. مگر اجیر خاص جو ہوتا ہے یہ مخصوص ہوتا ہے اور اس وقت میں ہمارا باؤنڈ ہوتا ہے، کسی اور کا کام نہیں کرتا ہوں. تو اب یہ کہ گوشت جیسے کہ مسلمان نے ذبح کیا، اب بھلے وہ کافر ملک میں ذبح ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی کہ ملک میں کفار کی اکثریت ہے، ہند ہے جیسے ہند میں کفار کی اکثریت ہے، لیکن وہاں مسلمان بھی کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. تو مسلمان نے ذبح کیا ہند میں جانور، حلال جانور، گائے کا گوشت مثلا یا بکرے کا، وہ ذبح کیا اور وہ آیا باب المدینہ. اب وہ مسلمان کا ذبح کیا ہوا گوشت سپوز کرو کہ پی آئی اے کے ذریعے یہ باب المدینہ میں آیا، تو ہم چونکہ پی آئی اے پاکستانی ایئر لائن ہے اور اس میں مسلمانوں کی ایئر لائن ہے اور اس میں مسلمان اسٹاف، اکا دکا اگر اس میں نان مسلم ہو بھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہے ویسے مسلمانوں کی غالب، تو یہ گوشت ہم کھا سکتے ہیں. مگر یہی گوشت مسلمان کا ذبح کیا ہوا کفار کی ایئر لائن کے ذریعے باب المدینہ آیا، تو یہ ظاہر اس میں غالب کفاری نہیں ہے. تو کفار کی ایئر لائن کے ذریعے آیا ہوا گوشت جو ہے وہ باب المدینہ میں ہم نہیں کھا سکیں گے، کیونکہ وہ مسلمان سے اوجھل ہو کر کفار کے قبضے میں جا چکا. ہاں اگر بالفرض کوئی مسافر گوشت لیتا ہے تو مسافر اپنے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں، اپنے ہینڈ کیری میں اپنے ساتھ وہ رکھتا ہے، تو نہیں ہے کہ کسی بھی ایئر لائن میں ہے، لیکن وہ گوشت اپنے چونکہ قبضے میں اس کے، تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں. عام طور پہ جو بھی ایئر لائن ہوتی ہے وہ اسی ملک کی ایئر لائن ہوتی ہے، جو چیزیں یہ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں ظاہر اپنے ملک کی ایئر لائن سے ہی بھیجیں گے، کسی سے کیوں بھیجیں گے، تاکہ ان کو نفع ہو. تو اس لیے دنیا بھر میں جو گوشت مختلف ممالک سے آتا ہے تو اس میں بس یہ دیکھنا پڑے گا. اب جیسے کہ اسلامی ممالک سے بھی گوشت ایک دوسرے کے ملک میں جاتا ہے, مثلاً کویت اسلامی ملک ہے, کویت میں ذبح کیا ہوا گوشت باب المدینہ آتا ہے, تو یہ انڈر اسٹوڈے کے کویت ایئر لائن سے آئے گا, اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے. پاکستان علاقے بہت غریب ملک ہے, لیکن یہاں بھی اب باہر سے گوشت آنا شروع ہو گیا میری معلومات کے مطابق. بڑی یعنی کہ آزمائش. اسی طرح کفار کے ہوٹل ہیں, جہاں بھی آپ جو باہر ملکوں سے ہیں تو بکثرت کفار کے ہوٹل ہیں وہاں, لیکن کفار میں یہ فرق ہے کتابی اور غیر کتابی. اب کتابی کافروں میں بھی اب معاملہ بہت مشکل ہے. یہودی تو وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں, لیکن اب نصارہ جو ہے نا ان کا معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے, تقریباً دیریت کی طرف جا رہے ہیں. نہ ان کی ذبح شرعی کا کوئی ٹھکانہ ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ عیسائی تھا لیکن کرسچن تھا. یہ آپ جب اسٹیمر میں تھے سفینے میں, غالباً سفر مدینہ کا واقعہ آپ کا, تو وہ کپتان جو تھا وہ نصرانی تھا کرسچن. تو ویسے چونکہ یہ اہل کتاب ہیں ان کا ذبیحہ حلال ہے, جبکہ ذبح شرعی سے یہ یعنی کہ جس کو موٹے الفاظ میں یہ کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر جو ذبح کرتے ہوں یہ ذبح شرعی کہلاتا ہے. تو ذبح شرعی کے ذریعے اگر اہل کتاب واقعی وہ اہل کتاب ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہے. تو اس کپتان سے آپ نے ترکیب بنائی سرکار اعلی حضرت نے کہ اس کے بعد دمبا تھا جی کہ ہم مطلب اس سے گوشت تم سے لے لیں گے کچھ نہ کچھ حصہ, تم اس کو ذبح کرو. تو اس ظالم نے اعلی حضرت فرماتے کہ نوکدار چھری لے کر اس کی گردن کی سائڈ میں گھونپ دی اور اس طرح اس کو قتل کر کے اس کو مار دیا. باقاعدہ جس طرح ہم ذبح کرتے ہیں اسلامی طریقے سے وہ ذبح نہیں کیا. تو اعلی حضرت نے انکار فرمایا کہ ہم اس کا گوشت نہیں لیں گے کہ یہ تو ہمارے لیے مثل خنزیر ہو گیا, سور کی گوشت کی طرح حرام ہو گیا کہ تو مردار ہے, تم ذبح کیا ہی نہیں. تو اب نصارہ کی یہاں بھی یہ صورت کے جھٹکے اور اس طرح حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے. اب یہ کہ باہر ملک والے عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ کافر کی ہوٹل سے نہ کھائیں, مسلمانوں سے جب گوشت لیں, کم از کم یہ احتیاط عرض کر رہا ہوں, مسلمان قصاب ہے لیکن اس کا گوشت بھی نہ لیا جائے. اب مثال کے طور پر بعض ممالک میں عرب ممالک وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ فرق ممالک کا گوشت سیم ڈے عرب ممالک میں پہنچ جاتا ہے, اسی دن کا کٹا ہوا اسی دن آ جاتا ہے. یعنی یہ رات میں ذبح ہوتا ہوگا, صبح وہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے کی فلائٹیں ہوتی ہیں, یہ پہنچ جاتا بالکل تازہ. مگر وہ آتا چونکہ کفار کی ایئر لائن سے, مسلمان بے شک ذبح کرنے والے لیکن وہ کفار کے قبضے میں چلا جاتا ہے مسلمانوں کی نظر میں چھپ کر. اس لیے اس صورت میں جبکہ وہ کفار کے قبضے میں چلا جاتا ہو اس کا کھانا حرام. ہاں مسلمان کی نظر میں ہے اور کافر بے شک یہ نہیں کہ جیسا کہ مسلمان نے ذبح کیا, اب کافر اس کی کھال ادھیڑ رہا ہے ٹکڑے کر رہا ہے, اس کو پکا بھی رہا ہے بے شک, لیکن مسلمان برابر اس کی نگرانی کیے جا رہا ہے, اس کی نظر سے وہ اوجھل نہیں ہوا تو کھانا حلال ہے. اور اگر مسلمان کی نظر سے اس دوران اوجھل ہو گیا اب وہ حرام ہو جائے گا. آپ کہو گے کہ اتنی دیر میں گوشت کو تبدیل تو نہیں کرے گا, عقل یہی کہتی کو تبدیل نہیں کرے گا, لیکن تبدیل کرنے نہ کرنے کی شرط نہیں ہے, بس وہ مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہوا اور وہ حرام ہو گیا. شریعت نے یہ ہمیں مسئلہ بتایا تو اس لیے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو باہر ملکوں میں صورت یہ کہ جو کفار کی اکثریت کے ممالک بلکہ مسلمانوں کی اکثریت ممالک خود حرمین طیبین ہیں, حالات بہت عجیب ہیں, وہاں بھی یہ غیر ملکی گوشت بہت زیادہ ملتا ہے اور اس پہ وہی حلال لکھا ہوتا ہے. تو یہ حلال تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ مچھلی کے پیکٹ پر بھی حلال لکھا ہوتا ہے, حالانکہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا. اور خود میں نے وہ چیوڑے گاٹھیے کے پیکٹ پر لفظ حلال لکھا ہوا دیکھا, تو وہ شاید مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یا پتہ نہیں ان کی بیچاروں کی لا علمیوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے لفظ حلال لکھ دیتے ہیں. حالانکہ وہ جو چیوڑے گاٹھیے یا اس طرح کی چیزوں میں وہ ذبح کا مسئلہ ہی نہیں ہے, کافر نے بنایا تو کھانا حلال ہے, لکھتے ہیں تو شاید ہر چیز پہ لکھتے ہوں یا مختلف چیزوں پہ لکھتے ہوں جس پہ مسلمان شبہ کرتے ہوں. تو آپ اپنے ملکوں میں یہی صورت کر سکتے ہیں کہ مرغی خود لے, یا تو وہ مسلمان ہے جس سے آپ نے لی وہ ذبح کر دے, پھر آپ کی نظر سے اوجھل بھی ہو تو فرق نہیں ہے جبکہ وہ مسلمان دکاندار ہے. یا اس سے پوچھ لیا جائے کہ یہ لوکل ذبح کیا ہوا, جیسے عرب ممالک میں لوکل ذبح کیا ہوا بھی ملتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے کھانے میں, کہ وہ اکثریتی ملک ہے مسلمانوں کا تو وہ مسلمان ہی ذبح کرتے ہیں, عام طور پہ دیکھی بھالی باتیں ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خامہ کا شبہ کرنا کہ یہ کافر کا ذبح کیا ہوا ہے, اس کی بھی حاجت نہیں ہے, جبکہ وہ مسلمان ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوکل ذبح کیا ہوا ہے. لوکل ذبح کیا ہوا پیکٹ میں نہیں ہوتا, لوکل پیکٹ میں بھی آتا ہے تو وہ بھی مسلمان سے خرید سکتے, اس میں لکھا ہوگا. اب مثال کے طور پر کوئی عرب ملک ہے لیبیا, اسلامی ملک ہے, تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ لیبیا کی, وہ نام لکھا ہوا کہ لیبیا کا یہاں گوشت تیار کرتا ہے, وہ کھانے میں کوئی حرج نہیں, جبکہ وہ وہی شرط جو بتائی کہ مسلمان کے قبضے سے جا کر کافر کے قبضے میں نہیں چلا گیا. تو اپنی مرغی ذبح کریں, مل جل کر اپنے بکرے کا بکرا لے ذبح کریں اور فریج میں بھر لیں. وہاں کے ان گوشتوں کو جو یہ تیار ملتا ہے یہ فروزن گوشت بولتے ہیں. تو فروزن میں بس وہی صورت ہے کہ اگر مسلمان والا ہے, جیسے اسی ملک کا بھی مور لگی ہوتی ہے کہ اسی ملک میں ذبح کیا ہوا ہے, اور وہ ملک اگر اسلامی ہے تو بھی کھانے میں حرج نہیں ہے. حرم طیبین میں بھی ذبح ہوتا ہے, وہیں پیکنگ بھی ہوتی ہے, وہیں تازہ بھی ملتا ہے, اور وہی مختلف ممالک کا بھی ملتا ہے, حاجی لوگ شوق سے کھاتے ہیں. البتہ ہوٹل میں, مسلمانوں کی ہوٹل میں گوشت, یہ تو واقعی بہت بڑا رسک ہے, اس لیے کہ دونوں کے دام میں بڑا فرق ہوتا ہے, جو میرا تجربہ ورز کر رہا ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ نے لوکل گوشت کٹا ہوا لینا ہے, بکرے کا گوشت مثلا لوکل, تو وہ ملے گا آپ کو سمجھو کہ 20 ریال یا 20 درہم کا کلو, اور اگر باہر ملک کا گوشت, کافر ملک کا کٹا ہوا گوشت لینا ہے تو وہ ملے گا 11 روپے 12 روپے کا کلو, اتنا سستا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. تو اب ہوٹل والے کو کیا اندر دیا آپ کو, کہ اس میں حلال تو لکھا ہوتا ہے, علم تو کسی کو ہوتا نہیں ہے, تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی, نفس رہنمائی بھی کرتا ہے پیسے جو کمانے اس کو, تو وہ آپ کو لوکل گوشت پکا کر کیوں کھلائے گا یہاں کا کٹا ہوا, اس کو وہ اس میں نفع بہت ملتا ہے باہر کے گوشت میں, جب بھی تو یہ منگواتے ہیں دوسرے ملکوں والے, ورنہ اپنا ہی ذبح کرتے ہیں. تو اس لیے ہوٹل کا گوشت جو ہے نا وہ تو بہت رسکی ہے, اس کو تو کھانے سے بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے, اپنا ذبح کر کے اپنا کھائیں, یا ہوٹل میں کھانا ہے تو پھر دال ہے سبزی ایسی چیزیں کھائیں, وہاں کباب سموسے, اس طرح کی گوشت والی کوئی بھی چیز نہ کھائیں. کیا آپ بولو کہ چلو سالن نہیں کھاتے نا, سالن نہیں کھانا چاہیے, پیٹیش کھانے میں کیا, پیٹیش اگر قیمے والا کھائیں گے تو بات تو ایک ہی ہوگی نا, گوشت اور اس کی مصنوعات نہ کھائی جائیں. اسی طرح یہ ہوائی جہاز میں بھی جو کھانا ہوتا ہے اس پر بھی پوچھتے ہیں, غالب پوچھتے ہیں نا مسلم فوڈ فلاں فوڈ, ٹھیک ہے نا, تو مسلم فوڈ, اب ایک کافر پوچھ رہا ہے اس کو مسلم فوڈ سے دلچسپی کیا ہے, اگر ہے بھی تو ہمیں اس کا فائدہ کیا, تو اس لیے مسلم فوڈ کے نام پر بھی یہ کفار کی ایئر لائن سے کھانا نہیں کھا سکتے, یہ ذہن میں رکھیے. آپ کو اگر ایئر لائن سے کھانا ہے تو اس میں آپ کو ویجیٹیرین لینا پڑے گا کھانا, سبزی کا, یا وہ فش فوڈ بھی دیتے ہیں لوگ, فش فوڈ بھی کھانے میں حرج نہیں جبکہ اس میں کیکڑا وغیرہ نہ ہو, اس میں اگر مچھلی ہو, مچھلی کافر کے ہاتھ سے کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ ذبح شرعی اس کا نہیں ہے نا. کوئی یہ عرب ایئر لائنیں جو ہوتی ہیں نا, ان ایئر لائنوں میں جو ان میں بھی چونکہ گوشت جو ہے یہ پورا امکان, اغلب امکان یہی ہے کہ یہ وہ باہر کے ملکوں کا دیں گے, کہ وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, ایئر لائنیں جو ہوتی ہیں تو یہ سستا گوشت پڑتا ہے وہ باہر کا, اس لیے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی وہ گوشت کا کھانا کھانے سے بچنا ضروری ہے. تو اس لیے اچھا این ٹائم پر آپ بولیں گے کہ ہم کو ویجیٹیرین کھانا چاہیے تو وہ ملنے کا ضروری ہے کہ اس دیں, اس کا قانون یہ ہے کہ 25 گھنٹے پہلے کمپیوٹر میں ڈلوانا پڑتا ہے, جب آپ سیٹ اوکے کرائیں اپنی تو ان کو کہہ دے کہ ہم کو ویجیٹیرین کھانا چاہیے. ویجیٹیرین میں اگر آپ کہیں گے تو یہ بالکل سادہ سا بغیر مرچ مسالے کا دیں گے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, اس لیے ایشین ویجیٹیرین لکھوایا جائے, تو تھوڑا مسالے دار ہوتا ہے، ایشین ویجیٹیرین لکھوا لیں تو اس میں یہ سبزی وغیرہ آپ کو دیں گے، گوشت نہیں ہوگا. یہ تو خیر مسلمان کی ایئر لائن، اگر کافر کی ایئر لائن سے بھی لیا ایشین ویجیٹیرین یا ویجیٹیرین تو کوئی حرج نہیں ہے. میں کر دوں کہ اس میں نفس جو ہے نا یہ بہت رہنمائی کرے گا آپ کی. وہ ذرا بول دے گا نا کہ وہ کھا لو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیا ادھر علماء نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، تو فوراً لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. نفس ہے نا، بولے یار یہ گوشت کون چھوڑے. اب تو یہ نا کہ ایک محاورہ بن گیا ہے، گناہگار مسلمان ہے جو ہے اور گوشت کھانے والے مسلمان ہیں. گوشت مسلمانوں کو اتنا پسند ہے، خیر گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، گوشت جنت کے کھانوں کا سردار ہے، گوشت اچھی چیز ہے جبکہ وہ حلال ہو. تو اس لیے نفس کی رہنمائی قبول نہ فرمائیں. میں نے آپ کو جو کتاب کا نام دیا ہے، کسی کو یاد ہے وہ کتاب کا نام؟ مشین طبیعہ. اس کی رہ، کیونکہ میں نے جو بولا وہ ہو سکتا ہے سب یاد نہ رہے. اس کتاب کی رہنمائی سے آپ انشاءاللہ گوشت کھائیں گے تو ٹھوکر نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. ٹیم پیک ہو یا جو بھی ہو، وہی مسئلہ کفار کے ملک والا، وہ جو میں نے اصول بتایا وہ یہاں ہر جگہ چلے گا. کھانا تیار ہے، کھچڑے آتے ہیں، سب کچھ آتے ہیں، وہ قورمے آتے ہیں، سب میں یہی کہ گوشت کا قورمہ ہے وہی مسلمان سے لے رہے ہیں، مگر مسلمان ذبح سے لے کر کافر کے قبضے میں اگر گیا تھا اور اب پھر دوبارہ مسلمان کے پاس پلٹا تو یہ حرام ہے. لیکن مسلمانی کمپنی سے جیسے پاکستان سے بھی وہ عرب ممالک میں جاتا ہے، یہ قورمہ یا کھچڑا یا قیمہ اس طرح کی چیزیں، تو مسلمانی کمپنی سے یہاں سے گیا ہوا پاکستان سے اور عرب ممالک میں اگر بالفرض آپ اس سے لے رہے تو وہ بھی جس سے لے رہے ہوں مسلمان ہے تو حرج نہیں ہے، وہ حرج نہیں، وہ حلال ہے. خامہ کا شبہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کافر کے قبضے میں گیا ہوگا تو کا تو مسئلہ پھر بہت لمبا ہے کہ جو ذبح کر رہا ہے تو پکا سنی بظاہر، لیکن کبھی اس نے کوئی قطعی کفر بک دیا ہوگا تو یہ تو کی منزل ملے گی نہیں اپنے کو. تو ادھر حسن زن کی سواری پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھے چلے جانا ہے، شبہات کی ضرورت نہیں. مسلمان نظر آ رہا ہے وہ مسلمان ہی، ہم اس کو سمجھیں گے، یہ ہمارے لیے فرض ہے، خامہ کا شبہات نہیں. پھر اپنا کچھ نہیں پتا کہ اپنی کیا حالت ہے، عند اللہ ہمارا کیا مقام ہے، ہم مسلمان ہیں اللہ کے نزدیک یا معاذ اللہ ہمارا خاتمہ کفر پر متعین ہے، مقدر ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے محبوب کے صدقے میں. اگر آپ دعوت میں جائیں نا، جیسے میری بھی ترکیب ہوتی ہے، تو میں اول تو دعوتوں میں جاتا ہی بہت کم ہوں، میرے کو میں جاتا بھی باہر تو میرے پاس کام بہت سارا ہوتا ہے، میرے کو اتنا وقت نہیں ہوتا، میں دعوتیں کھاتا پھروں. تو میری ترکیب ہوتی ہے کہ مخصوص اسلامی بھائیوں کے یہاں جاتا ہوں اور ہر ایک کے پاس نہیں جاتا. کبھی کہیں جانا پڑ گیا، ضروری ہو گیا، تو میری ترکیب ہوتی ہے کہ یا تو گوشت وہ پکائیں گے نہیں، یا گوشت پکائیں گے تو یہ کنڈیشنز ہوں گی، سمجھا دیتا ہوں، ترکیب بن جاتی ہے اپنی اس طرح. مطلب آپ کا پتہ نہیں اتنا امپریشن رہے گا بھی نہیں رہے گا کہ میں یہ گوشت ہوگا تو کھاؤں گا، یہ ہوگا تو نہیں کھاؤں گا. تو عموماً ڈشیں مختلف ہوتی ہیں، تو ایسی چیز کھا لے گی جس میں گوشت نہ ہو. خامہ کا شبہ کرنا کسی مسلمان کے گھر پہ اپنے کھانا کھایا کہ یہ حرام گوشت کھلا رہا ہے، یہ بھی نہیں ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بیرون ملک سفر کرتے ہیں، اب ایک مدنی قافلہ کسی ایسے ملک پہنچا جو مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، مگر پہلے سے وہاں اسلامی بھائی موجود ہیں. اب ان اسلامی بھائیوں سے پوچھا کہ کس ہوٹل کا کھانا کھائیں، تو ان اسلامی بھائیوں کو اگر تجربہ یا تحقیق نہ ہو تو کیا ان کا کہنا یہ درست ہے کہ فلاں کا کھائیں اور فلاں کا نہ کھائیں؟
بغیر تحقیق کے تو ظاہر نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بالکل عام ہے کہ ہوٹل میں حلال گوشت ملنا یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے، مشکل ہی نہیں مشکل ترین. جو میری اپنی جو ناقص تجربات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ جب بھاؤ میں اتنا فرق ہے اور یہ ان کو معلومات بھی بیچاروں کو نہیں ہوتی تو وہ ہوٹل چلا نہیں سکتے. اگر یہ لوکل خود ذبح کریں گے تو گوشت چلا نہیں سکتے. بعض صورتوں میں یہ ذبح کرنا گوشت یہ مجبوری ہوتی ہے، سنا ہے کہ جیسے سیخ کباب بناتے ہیں، سیخوں پر، تو یہ جو فروزن گوشت ہوتا ہے اس سے وہ ٹیسٹی نہیں بنتا، تو وہ ذبح کر کے وہاں کا وہ ترکیب ہوتی ہے، یہ بھی سنا ہے، اس کا تجربہ نہیں ہے. تو اس طرح کو ان کی مجبوری ہو اور وہ پھر مہنگا لیں اور مہنگا بیچیں، وہ ایک ضمنی بات ہے. لیکن عام طور پر جو ہوٹل میں قورمے اور بریانیاں اور اس طرح کے گوشت ہوتے ان کا چانس کم ہوتا. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی فلاں ملک میں مرغی سستی ہے، لوکل گائے کا گوشت مہنگا ہے، یا فلاں اس میں فلاں گوشت حلال مل جاتا ہے، فلاں مشکوک ہے، فلاں مطلب کنفرم ہوتا ہے کہ سب باہر کا ہی استعمال کرتے ہیں، یہ صورتیں تقسیم ممکن ہے. تو یہ وہاں کے ہی لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے ان کے تجربات. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی گوشتوں پر پابندی پڑ جاتی ہے کہ صاحب وہ فلاں ملک سے گوشت نہیں آئے گا، ان کا گوشت کچھ انہوں نے چیک کیا، چیکنگ بہت ہارڈ ہوتی ہے باہر، تو چیک کیا اور وہ بیمار نکلا گوشت، تو ان پر بین لگا دیا کہ چھ مہینے تک اس ملک کا گوشت نہیں لیا جائے گا، یا سال بھر تک نہیں، یا مستقل نہیں، یا فی الحال پابندی غیر معینہ مدت تک، پھر پابندیاں اٹھ بھی جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں کچھ وہ تو وقت کے ساتھ، اب جس کا تجربہ ہو، جس کو اتنی کوڑن ہو، وہ یہ ساری تحقیقات کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس لیے جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک یہ مشورہ نہ دیا جائے کہ فلاں ہوٹل سے کھا لو. لیکن وہی سستے اور مہنگے والا مسئلہ بہت یعنی کہ قابل توجہ ہے، تو اس لیے وہ فروزن گوشت ہوٹلوں میں عام طور پر ہوتا ہے. اس طرح جیسے کہ اب جیسے خدا کافر نہیں ہے لیکن وہ مرتد ہے کنفرم ہمیں پتا ہے، تو اس کا گوشت، اس کا ذبیحہ بھی اسی طرح مطلب مردار ہے جس طرح خنزیر کا گوشت، یہ ذہن میں رکھیے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ
محمد. مسلمان ہونے کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننا ضروری ہے، تو کیا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے؟
تو نبی بھی ماننا شرط ہے اور آخری ماننا بھی شرط ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، وہ انجیل مقدس کی تعلیم نہیں دیں گے، یہ میرے آقا کے امتی کی حیثیت سے قرآن کی تعلیمات کام کریں گے. لیکن وہ ہیں نبی، ہاں یہ ان کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی، لیکن اب وہ اپنی شریعت کی تبلیغ فرمائیں، انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام کریں، ایسا نہیں ہوگا. قرآن کی تعلیمات اور سنتوں کی تبلیغ فرمائیں گے، میرے آقا کی سنتوں کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تو واقعی منسوخ نہیں ہوگی، کسی کی بھی نبوت منسوخ نہیں ہوگی، وہ شریعت منسوخ ہوتی ہے نبوت نہیں. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی منسوخ نہیں ہوگی، باقی جو نبی تشریف لائے ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت باقی ہے اور اب یہ باقی رہیں گی. واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
پیچھے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ لنگر رسائل سے کیا مراد ہے اور کس طرح کے رسائل تقسیم کیے جائیں؟
لنگر رسائل اپنی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رسائل کو بانٹنا، اس کو لنگر رسائل کہتے ہیں، مفت تقسیم کرنا. تو یہاں تو لاکھوں لاکھ روپے کے رسائل تقسیم ہوتے ہیں باب المدینہ میں، خاص کر باہر شہروں میں بھی ہوتے ہیں. اب اس کی صورتیں یہ ہیں کہ جیسے کہ جشن ولادت کے موقع پر تقسیم ہوتے ہیں جلوسوں میں، اس کے علاوہ اپنی جو یہ فوتگی میں، اپنے یہاں فوتگی کی کوئی عیسیٰ علیہ ثواب کا اجتماع ہے اس میں تقسیم کیے جائیں، شادی کی تقریب ہے تو وہاں ولیمے کی تقریب میں تقسیم کیے جائیں، اس طرح بھائیوں میں بھی کیے جائیں، اس طرح بہنوں میں کیے جائیں، بستہ لگا لیا جائے، جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ فعال ہے ان کے ذریعے بستہ لگانا زیادہ سہل ہے، وہ خود ہی جیسے یہاں باب المدینہ والے تو خود ہی مکتبۃ المدینہ والے اگر یہاں شادی ہو رہی وہ فون کر دیں یا مل لیں اور ترکیب بن جاتی ہے، کہ خود ہی اپنا مکتبہ لگا لیتے ہیں سائیں بھائیوں میں بھی سائیں بہنوں میں بھی, بستہ لگ جاتا ہے اور وہ طے ہو جاتا ہے بھائی اتنی رقم کی آپ کتابیں بانٹ دو تو وہ رسالے کیسٹیں اور اس طرح کی چیزیں وہ تقسیم کرتے ہیں. لیکن کتابیں وہی بانٹی جائیں جو مکتبۃ المدینہ کی چھاپی ہوئی ہو, اور یہ آپ تقسیم فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے رسالے تو ویسے ہی سستے بہت ہوتے ہیں اور الحمدللہ مفید بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک ایک رسالہ پڑھ کر بعض اوقات لوگوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. اس کے تو تجربات ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو, بلکہ آپ میں سے کوئی ایسا ہو بھی کہ جو پہلے مطلب ماڈرن تھا, مدنی ماحول میں نہیں تھا, اور کسی نے رسالہ تحفے میں دیا اور اس کا دل چوٹ کھا گیا اور وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. اس میں آپ نے بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ احمد آباد شریف کے ایک اسلامی بھائی یوگینڈا افریقہ میں, انہوں نے انگلش میں دعوت اسلامی کے رسائل ہیں مکتبۃ المدینہ کے, وہ انگلش میں وہاں لنگر رسائل چلائے تو اس کو پڑھ پڑھ کر اب تک 3 کفار ان کے پاس آ کر ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہم سب کو استقامت نہیں کرنا. کیسیٹیں بھی چلا سکتے ہیں نگر رسائل میں, اور کیسیٹوں سے بھی بہت چوٹ لگتی ہے, دلوں پر کافی چوٹ لگتی ہے کیسیٹوں سے. اور اس میں ایسے سائیں بھائی ہوں گے کہ کیسیٹ سن کر مدنی ماحول میں آئے ہو ماشاء اللہ, یہ تو بہت کافی. تو لنگر کیسیٹ بھی چلانا چاہیے تو ماشاء اللہ, ان کی تعداد تو زیادہ ہے ماشاء اللہ. تو کیسیٹیں بھی تقسیم کریں, کیا ہی اچھا ہوتا کہ کوئی ہدف بھی طے ہو جاتا. اپنے بجٹ میں سے آپ کتنا نکالیں گے, پرسنل بجٹ, چندہ نہیں کریں گے اس میں, کہ آپ کتنے تقسیم کریں گے, ماہانہ کتنے تقسیم کریں گے. عوام کے ہاتھوں میں رسالے جانے چاہیے. ہمارے یہاں تو ایسے کئی سائیں بھائی ہیں کہ جو بسوں میں جا کر بیچتے رسالے, اور اچھا خاصا ان کو مطلب دینے کے نفع بھی ہوتا ہے. مقصود ہمارا جو ہے کہ وہ ہمارے رسالے جو ہیں یہ عام ہوں, گھروں میں عام ہوں, محلے میں گھر گھر پہنچائیں, اخبار والے کو دے دیں اور سمجھا دیں کہ پھینکے نہیں بلکہ اخبار میں لپیٹ کر ہاتھ میں دے دیں. تو اس طرح گھر گھر رسالے پہنچ سکتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دے دیں وہ گھروں میں رسالے پہنچا دیں. لیکن بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے, بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی قافلے میں ہم سفر کرتے ہیں, اس میں بھی ہمارا کھانے وغیرہ کے اخراجات وغیرہ کی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, اپنے پلے سے ہم خرچ کریں,
بلکہ اگر کوئی غریب مسکین نظر آئے تو اس کی بھی اس طرح خدمت کر دے کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے خدمت کی ہے, مگر اس کے ہاتھ میں نہ دے رقم, اپنے جو بھی امیر قافلہ ہو اس کے ہاتھ میں, یا مدنی مرکز کو جمع کرا دے, مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دے کے اس کے ذریعے آپ کسی کو سفر کروا دیں. لیکن یہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن بہت ضروری ہے, رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن. بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس یہ مال مفت دلے بے رحم, بس وہ مفت میں ہی سب چاہیے دین کے کام کے لیے, دنیا کے کام کے لیے تصور نہیں ہوتا, وہ پلے سے کرتے ہیں. لیکن جب دین کا کام ہے تو اس کے لیے چندہ کرتے ہیں. بیٹے کی شادی ہے تو اچھے سے اچھا کھانا پکائیں گے اور پلے سے پکائیں گے, ضرورت پڑے گی تو قرضہ لے لیں گے. لیکن وہ جشن ولادت کی نیاز ہے, اس میں وہ چندے کی طلب ہوگی. میں تو یہ جو انداز ہے نا اس سے مجھے بڑا اختلاف ہے. میں آپ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ کی اپنی شادی میں کیا کیا آئٹم پکی تھی اس کو ذرا آپ یاد کریں جو شادی شدہ ہے. میٹھی ڈش تو کمپلسری تھی, ٹھیک ہے نا, بریانی, میٹھی ڈش, پھر کچھ وہ تلی ہوئی چیزیں ڈیپ فرائڈ, ہے نا, طرح طرح کی ڈشیں تھیں نا. اچھا یہ تو آپ کی اپنی شادی میں, آپ کے جوان بیٹے کی شادی کی تھی یا بیٹی کی شادی کی تھی اس میں بھی مختلف ڈشیں تھیں یا نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, اب آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا موقع آیا اور آپ نے لنگر کیا, اس میں کتنی ڈشیں کرتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بوڑھے بیل کا, بالکل ریٹائر بیل کا گوشت, اور وہ ایک طرح کی بس وہ پلاؤ ہوتا ہے. یعنی کہ مجھے اتنی شناخت ہو گئی ہے کہ اگر وہ کھانا سامنے آئے تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا شادی کا ہے تو یہ کھانا نیاز کا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. عمدہ ترین کھانا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی کا ہے, اور اس کے برعکس ہے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی کسی نے نیاز کیا ہے، گیارہویں شریف کی نیاز پکائی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شادی میں یہ کھانا ہونا چاہیے اور نیاز میں عمدہ ترین ہونا چاہیے، لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہوگا تو بہت تھوڑوں کا ہوگا، اشاز و کل معدوم. اگر کسی کا ہزار میں سے ایک آدھ کا ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا نا. میرا تو ذہن یہ کہ اچھی سے اچھی چیز بارگاہ رسالت میں نظر کی جائے، عمدہ سے عمدہ کھانا بارگاہ خصوصیت معاف میں پیش کیا جائے، عمدہ سے عمدہ غذا کربلا والوں کی نظر کی جائے، عمدہ سے عمدہ غذا صحابہ کرام رولیا کرام کی نیاز میں نظر میں پکائی جائے. میری یہ اپنی خواہش ہے. کم کریں، بھلے آپ کا نام نہ ہو واہ واہ ہو، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ پچاس دے گے نہ پکا، پانچ دے گے پکا، مگر وہ ہو کہ شایان شان پکڑ ہم دے ہی نہیں سکتے. لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. خیر، غیر عمدہ کھانا آپ نے نیاز میں پکایا وہ بھی جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا عمدہ اور خوش دلی کے ساتھ ہم کریں گے اتنا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. اچھی سے اچھی چیز آمینہ کے لال کے بارگاہ میں نظر کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله
عليه. یہ ارشاد فرمائیے، تنظیمی معاملات کے حل کے لیے مدنی مرکز یا مجلس بیرون ملک سے رابطہ کیوں ضروری ہے؟
اگر رابطے سے نہیں کریں گے، اپنی منمانی کریں گے، تو یہ تحریک کما تو کامیاب نہیں ہوگی. دعوت اسلامی کا مدنی مرکز کا اپنا تجربہ ہے، اس میں تجربہ کار اسلامی بھائیوں کی یہ مجلس ہے، اور آپ بولیں گے کہ ہمارے یہاں اس طریقے کی ضرورت ہے، تو پھر ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر چلے گا. تو بہت مشکل ہے کہ دعوت اسلامی کامیاب ہو. ایک ہی انداز ہو، ایک ہی اصطلاحات ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں پیچا چلا جائے بندہ تو پتہ چل جائے کہ یہ دعوت اسلامی کی بولی بول رہا ہے. اس سے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ دعوت اسلامی والا ہے، باتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے. سنت کا تذکرہ کرے گا، مدینے کا ذکر کرے گا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والا ہے. نیکی کی دعوت کا لفظ بولے گا، انفرادی کوشش کی اصطلاح استعمال کرے گا، پتہ چل جائے گا یہ دعوت اسلامی والا ہے، ماشاءاللہ یہ اپنا اسلامی بھائی. تو یہ تو خیر اصطلاحات میں نے عرض کی، اس کے علاوہ جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے. تو ہمیں تو ہم بولے کہ یہاں اس کی ضرورت ہو تو اس طریقے سے کامیابی ہوگی. یہ شروع جب دعوت اسلامی ہوئی نا تو مجھے بھی طرح طرح کے مشورے ملتے تھے، لیکن بس وہ میں ایک طرح کا مطلب سمجھو کہ میرے ذہن میں تھا کہ اپنے کو بس اس معاشرے کو بدلنا. مغرب کے بعد اجتماع رکھا، پہلا اجتماع دعوت اسلامی کا، تاریخ کا پہلا اجتماع گلزار حبیب میں، اولین مدنی مرکز. وہاں پر کوئی تجربہ تو تھا نہیں، ظاہر ہے بس پہلا اجتماع میں نے مغرب کے بعد رکھا. لوگ حیرت کرتے تھے مغرب کے بعد، کیونکہ گیارہ گیارہ بجے جلسے شروع ہوتے ہیں، بڑا شہر ہے یہ. مغرب کے بعد ہماری تو دکان سے دس بجے فراغت ہوتی ہے، اتنے بجے فراغت ہوتی ہے، پھر کھانا کھاتے ہیں تو کھلا ہوتا ہے، مغرب کے بعد نہیں آ سکتے سر. مگر میں ڈٹا رہا اپنے، یار اپنے کو تو سوچ بدلنی ہے، قربانی کا ذہن دینا قوم کو. تو مغرب کے بعد اجتماع رکھا، مغرب کے بعد ہوا اجتماع، واقعی ہوا. ایک لوگوں میں تجسس تھا، ایسے لوگ بھی تھے کہ یہ اتنے بڑے بڑے باتیں کر رہا ہے تو آخر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا. تو الحمدللہ اچھی خاصی تعداد پہلے اجتماع میں آ گئی، اور کوئی خاص طریقہ کار تو نہیں تھا، لیکن میں اس سے پہلے مجھے موت کے عنوان پر بیانات کرنے کے تجربات تھے. جب سے میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا نا تو میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگا. میرے والد کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ ڈیڑھ دو سال کا تھا، فوت ہو گئے تھے. تو بڑا بھائی تھا وہ سرپرست تھا میرا، اب وہ بھی حادثے میں اچانک فوت ہو گیا. تو میرے اندر ایک مطلب یعنی کہ تبدیلی آئی تھی اس انتقال کے بعد. تو موت کے بیان میں مطلب کرتا تھا اور لوگ اس میں کافی روتے تھے، تو میں نے وہی انداز اس میں اس بیان میں میں نے بیان کیا تھا. تو پھر دعا کی تو واقعی لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اسی میں کئیوں کے سمجھو ذہن تبدیل ہوئے اور ایک دھوم مچ گئی. تو تو پھر الحمدللہ بڑھتے چلے گئے. پھر بھی لوگ بولتے تھے کہ مغرب کے بعد, مغرب کے مجھے وہ جلسہ اسٹائل نہیں رکھنا ہے, میں تہجد پڑھانا چاہتا ہوں. وہ جلسہ 2 بجے رات کو ختم اور فجرے بھی گول ہو جائیں, مجھے یہ انداز نہیں چاہیے. تو الحمدللہ یہ ترکیب چلی اور آپ کے سامنے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں غالباً مغرب کے بعد اجتماع ہوتا ہوگا, عشاء کے بعد بھی ہوتا ہوگا. ویسے انصب یہی ہے کہ جمعہ رات کو مغرب کے بعد اجتماع ہو. الحمدللہ یہ چلا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا اب تک. تو یہ ایک طریقہ کار آپ کو مل گیا. اسی طرح اور بہت ساری ترکیبیں میرے ذہن میں آتی رہی, بنتی رہی, اور اس طرح بھائی بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک کام کے اپنے کو ملتے رہے. میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل, مگر ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا, کئی سائیں بھائی میرے ساتھ تھے اس وقت بھی. تو بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور ایک طریقہ کار وضع ہو گیا. اب یہ بھی کوئی یہ ضروری نہیں کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, تبدیلی ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً, لیکن تبدیلی مدنی مرکز کرے, ہر ایک نہ کرے, ہر ایک کرے گا تو پھر گڑبڑ ہو جائے گا. مدنی مرکز کو زیادہ زیادہ مشورہ دے دیا جائے کہ یوں نہیں اور یوں ہم کریں تو کیسا, مشورہ کر لیں, یہ اچھی بات ہے. تو یہ کامیاب طریقہ کار ہے, الحمدللہ چل رہا اللہ کے فضل و کرم سے. تو بین الاقوامی مجلس جو ہے اس سے مربوط رہیے اور اس کو پوچھے بغیر آپ پانی بھی مت پیئے. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی تنظیمی کوئی کام اپنی مرضی سے نہ کریں جب تک بین الاقوامی امور کی مجلس سے آپ منظوری حاصل نہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, مدنی کاموں کے لیے تجربہ کس طرح حاصل کیا جائے؟
آپ تو رات رکھ کے گھر پہ بیٹھ جائیں گے تو تجربہ ہونے سے رہا, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تجربہ ہو جائے گا. میں نے تو تمام مجالس بشمول شورا کو بھی یہ تاکیدیں کی ہوئی. اب کوئی عمل کرے نہ کرے وہ الگ بات ہے, کہ شورا کا ہر رکن بھی ہر مہینے 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں شخصیت کی حیثیت سے نہیں, جدول کے مطابق کسی اور کو امیر قافلہ بنا کر خود نہ بنے اور قافلوں میں سفر کرے تاکہ پتہ چلے قافلے کیسے چلتے اور کیسے چلائے جاتے. اب آپ شخصیت بن جائیں گے, اعلان ہو جائے گا اور کافی سائیں بھائی تشریف لائیں گے اور آپ خطاب فرما دیں گے, بیان کر دیں گے, کام یہ بھی برا نہیں ہے. لیکن آپ کو قافلے کی مشکلات تو پتہ ہی نہیں چلیں گی نا کہ ان کے ساتھ کیا مسائل ہیں, وہ تو قافلے میں سفر کریں گے تو پتہ چلیں گے. میں نے بھی الحمدللہ اس طرح جدول کے مطابق قافلوں میں سفر کی سعادت حاصل کی, بعض اوقات اپنے آپ کو بالکل پوشیدہ رکھ کر. اس سے کافی مجھے بھی معلومات ہوئی کہ قافلوں میں کیا کیا تکلیف ہیں, پھر اس کو درست کرنے کی سوچ ملی, مشورے ہوئے, یہاں تک کہ نیکی کی دعوت بھی قافلے میں مرتب ہوئی. قافلے میں تھے ہم تو اب میں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا تھا, اسی قافلے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم وہاں گئے جمعے کا دن تھا, جمعے کی نماز کے بعد سفر کر کے پہنچے تھے, جمعے کی نماز ابھی ہوئی نہیں تھی, اس سے پہلے پہنچ گئے تھے. وہ لوگوں نے امام والوں کو دیکھ کے جن میں میں خود شامل تھا, تو کوئی محبت والا تھا الیاس قادری زندہ وادرے سے, میں ڈرا گیا کہ مجھے پہچان لیا, پہچانا نہیں تھا اس نے. ایسے ہی وہ سب امام دیکھ کر خوشی کے مارے اس طرح ہوا تھا. خیر اس طرح ایک مدنی قافلے میں بڑا زبردست چٹکلا ہوا تھا. میرے ساتھ اور بھی سائیں بھائی تھے, تو ایک نوجوان وہاں ملا, شیوڈ تھا, بڑا اہل محبت تھا, بہت پرتپاک طریقے پر ہم سے ملا بےچارا. اور بڑا وہ بولا کہ میں مجھے بہت خواہش ہے کہ میں الیاس قادری سے ملاقات کروں, مجھے ٹائم ملے گا تو میں کبھی باب المدینہ آؤں گا اور ملوں گا, اور شاید بتا رہا ہے میں نے دور سے جھلک دیکھی ہے بس, وہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی میری. اور اس طرح بڑا بےچارا, لیکن آخر تک ہماری ترکیب دی کہ کسی نے نہیں بتانا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, مجھ سے بےچارا مجھ سے باتیں کر رہا تھا. تو اس طرح تو یہ شورا والے بھی کوشش کر کے, مگر ان کا چھپنا بہت مشکل ہے. میرا ایک اپنا انداز تھا اور اب بہرحال بہت مشکل ہے. اتنا ذہن کہاں سے لائے گا آدمی کہ اپنے آپ کو اس طرح بھی مطلب دے کے لوگوں میں پیش کر کے اور اپنے آپ کو چھپا کر رکھے, بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ نیکی کی دعوت جو تھی وہ ایک قافلے میں بس وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم کہ یار نیکی کی دعوت کے لیے نکلتے ہیں, تو جس کی جو مرضی آتی ہو جا کے بولتا ہے, تو اس طرح بات جمتی نہیں ہے, تو بات بھی سمجھ میں آتی کہ بھائی کیسا کوئی مخصوص مضمون ہونا چاہیے کہ سب ایک ہی بولی بولے. وہی مشورہ ہوا, کسی نے بولا یوں ہونا چاہیے, کسی نے بولا یوں ہونا چاہیے, میں لکھتا رہا. پھر یہ کچا پکا مضمون لے کر پھر میں بیٹھا بعد میں گھر جا کر, اور میں نے ایک مضمون تیار کیا نیکی کی دعوت کا, جو الحمدللہ کافی سائیں بھائیوں نے حفظ کر لیا. نیکی کی دعوت جو تفصیلی نیکی کی دعوت آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو حفظ ہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ قافلے کی برکت ہے کہ نیکی کی دعوت مرتب ہوئی. اب پھر میرے لیے خطرات بڑھتے چلے گئے اور اب میں قافلوں میں سفر نہیں کر سکتا, اب میں آپ کی طرح آپ کے انداز میں کام کرنے سے محروم ہو گیا ہوں. اب ورنہ میں نیکی کی دعوت یہاں اپنے فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت بکثرت دینے جاتا تھا, اس طرح بھائیوں کو لے کر باقاعدہ ہم جاتے تھے. یہاں مارکیٹ منڈی تھی تو فروٹوں والوں کے پاس, سبزی والوں کے پاس چلتے پھرتے لوگوں کو پکڑ کے باقاعدہ ہم لوگ نیکی کی دعوت دیتے تھے. الحمدللہ کافی لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہی مخصوص نیکی کی دعوت. یہ آپ کو طریقہ کار سیکھنے کے لیے مدری قافلوں میں سفر ناگزیر ہے, خالی شخصیت بن کر آپ آدر چلاتے رہیں گے تو کام نہیں ہوگا. میں نے یہ بھی ذہن دیا شورا والوں کو, ذمہ داروں کو, کہ دیکھو میں نے کام بلا کر نہیں کیا, جا کر کیا, لوگوں کے پاس جا جا کر کام کیا, یہ گھروں پہ جا جا کر ان کے دروازے بجا کر الحمدللہ میں نے کام کیا, یہ میرا کامیاب طریقہ ہے. آپ اپنے مکتب میں بیٹھے رہو بھائی, اس کو بلا کے لاؤ, اس کو میرا پیغام دے دو وہ تم کو بلایا. یار ایسے کام نہیں ہو, شخصیت بن کر کام نہیں کرو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یہ اعلی حضرت کی عجزی ہے, ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر اپنے دل میں محبوب کے جلوے بسانا چاہتے ہو تو خودی کے پنجرے سے نکل آؤ, اپنی میں کو مٹاؤ, انا کو فنا کر دو. اگر جب تک اپنے آپ کو یوں سمجھو گے کہ میں بھی کچھ ہوں تو محبوب کے جلوے تمہارے دل میں نہیں بسیں گے. خودی کو مٹا دو, عاجزی اور انکساری اختیار کرو. یہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ محبوب کا مسکن ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ بھی کرو گے تو طریقہ کار آپ کے اندر رچ بس جائے گا. سب ذمہ دار جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ سب کے سب یہ ذہن بنا لیں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا کرنا اور کرنا, بڑے سے لے کر چھوٹے ذمہ دار. کوئی ذمہ دار اس سے اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے کہ میرے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو بڑا ہوں یا میں بہت بڑا علامہ ہوں یا میں مفتی ہوں, کوئی بھی ہوں. اگر دعوت اسلامیہ کام واقعی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا, ورنہ یقین مانے کما حق ہو آپ دعوت اسلامیہ کام نہیں کر پائیں گے. یہ کرنا ہوگا, ہفتہ وار اجتماع میں آپ کو ابتدا انتہا شرکت کرنی ہوگی, تو آپ کو یہ ان کے مسائل پتا چلیں گے اور ان کی ضرورتیں پتا چلیں گی اور اس کام میں آپ مزید بہتر ممد و معاون ثابت ہوں گے. ورنہ آپ خوش ہوتے رہیں گے کہ میں بھی دعوت اسلامی کا کام کرتا ہوں یا میں بھی دعوت اسلامی والا ہوں. ٹھیک ہے آپ دعوت اسلامی والے ہیں, لیکن صحیح معنوں میں دعوت اسلامی کام آپ نہیں کر سکیں. میں کبھی ہفتہ وار اجتماع مس نہیں کرتا تھا, یہاں تک کہ میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا حادثے میں, شروع کی بات ہے, لیکن مجھے اٹھا کر ترکیب تھی گلزار ابھی میں لا کے رکھ دو بھائی, جو میں رات کو میں نے اجتماع مس نہیں کرنا ہفتہ وار. ہو سکتا ہے میرے وہ دن بھی دیکھنے والا کوئی اکا دکا بیٹھا ہو, اتنا پرانا سہ بھائی ہو کہ جس نے مجھے پلستر میں دیکھا ہو میرے پاؤں کو. آپ نے دیکھا ہے نا مجھے, الحمدللہ. ایک اور بھی سہ بھائی ہاتھ اٹھا رہے, انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا ہے, سبحان اللہ. یہ لال داڑیوں والے اس وقت تو بیچارے ہیں کہ لڑکے ہوں گے. تو یہ اس طرح آپ اپنے اندر گھٹی میں ڈال لو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو, یعنی خود کریں گے تو یہ بڑھے گا کام. کام صرف آپ یہ چاہو گے کہ میں بولتا رہوں, آرڈر کرتا رہوں, کام ہوتا رہے تو بہت مشکل ہے. اور نماز سب کو معلوم ہے کہ فرض ہے. بچہ مسلمان کا ہوش سنبھالتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے. آپ سب کو بھی پتا ہوگا کہ نماز فرض ہے شروع سے, لیکن آپ میں سے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہوں گے, معاذ اللہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. جب دعوت اسلامی والوں نے آپ کو بتایا, آپ پر انفرادی کوشش کی یا اجتماعی کوشش میں وہ کامیاب ہوئے اور آپ نمازی بن گئے, الحمدللہ. یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے. تو اس لیے کام کرنے سے ہوگا, صرف پڑھنے سے نہیں ہوگا, پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کام کرنا بھی ہوگا تو کام ہوگا. اور جو کام ایک عام اسلامی بھائی کرتا ہے وہی آپ کو کرنا ہوگا. مجھے سب کچھ آتا ہے اس لیے میں مبلغ کا بیان نہیں سنوں, یہ سوچے تو آپ کام نہیں کر سکیں گے, بلکہ آپ کو اپنے باطن کا علاج کرنا پڑے گا کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے کا ہے کوئی. آپ کا یہ سمجھنا آپ کو واقعی یہ بنا دے گا کہ آپ کچھ نہیں, اور جب آپ کچھ نہیں ہیں یہ سمجھیں گے اور بہت, تو پھر انشاءاللہ بہت کچھ بن جائیں گے. سب کچھ تو کوئی نہیں بن سکتا, بہت کچھ بن جائیں گے انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, میں نے یو کے میں ایک مسجد میں درس سنا اور پھر پاکستان کی ایک مسجد میں درس سنا, دونوں میں ایک جیسا طریقہ انداز دیکھا. اس سے میں اتنا متاثر ہوا کہ یہ اتنی بڑی تحریک ہے کہ یو کے میں سنا تھا, یو کے کتنا ایڈوانس ملک ہے, اور پاکستان میں آ کر دیکھا جب آنا ہوا تو اس کی مسجد میں ایک ہی طریقہ سے تحریک بہت فعال اور بہت منظم معلوم ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار نے مجھے متاثر کیا اور میں دعوت اسلامی سے منسلک ہو گیا. سبحان. طریقہ کار سیکھنے کے لیے مدنی قافلہ کورس بھی کر لیا جائے. مدنی قافلہ کورس کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو طریقہ کار بتایا بھی جائے گا, اور منجھے ہوئے اسلامی بھائی یوں کے ساتھ قافلے میں سفر بھی کروایا جائے گا. تو اس طرح بہترین انداز میں آپ طریقہ کار سیکھ پائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم بیرون ملک سے آئے تو رشتہ داروں کے گھر کب جائیں؟
رشتہ داروں کے پاس جانے کے بجائے اگر کوئی صحیح مجبوری نہ ہو تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو بھی قافلے میں بلا لیں کہ میں فلاں مسجد میں ہوں, یا مدنی مرکز میں ان کو بلا لیں کہ مدنی مرکز میں جب ہوں کہ میں یہاں پر ہوں, یہاں آ کر آپ مجھ سے مل لو. تو آپ کے رشتہ دار جب یہاں آئیں گے اور مدنی مرکز دیکھیں گے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا. دعوت کھانے کے وجہ آپ ان کی یہاں ترکیب بنا لیں. بے شک آپ ان کو بلائیں تو جمعہ رات کو بلائیں, ہفتہ وار اجتماع ان کو دکھا دیں, آپ کے ملنے کے بہانے وہ آ جائیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کی یہ بہاریں دیکھ لیں گے. حکمت عملی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.